अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म व हिकमत के साथ ज़ुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। आज का प्रोग्राम मुतफर्रिक सवालात पर मबनी है और बहुत सारे सवालात मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं जो ईमेल्स पे पूछे गए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। बाकी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि काफ़ी प्रोग्रामों में पूछे भी जा चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, लेकिन दो तीन सवालात तो बहुत नए हैं, उनसे आज के प्रोग्राम की हम इब्तिदा करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद हैं, आपका शुक्रिया जी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम जावेद साहब।
जी वालेकुम सलाम।
जावेद साहब, एक सवाल ये आया है मेरे पास कि वो कह रहे हैं कि साहब के मैंने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है और उसके प्रीमियम को मैं पे कर रहा हूँ, कोई 8-10 साल का प्रीमियम मैं पे कर चुका हूँ, तो वो ज़ाहिर है मेरी एक अमाउंट है जो वहाँ जमा हुई हुई है, तो मुझे उस अमाउंट पर जो कि जमा हुई हुई है उस पर मुझे ज़कात अदा करनी चाहिए हर साल, या जब मुझे वो पॉलिसी मेच्योर होकर अमाउंट मिलेगी तब मैं ज़कात अदा करूँगा?
पहले तो इसकी हकीकत को समझ लें
जी।
ये सवाल इसी वजह से पैदा होते हैं, ये आपकी कोई अमाउंट जमा नहीं हुई। असल में जो इंश्योरेंस का निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर एक अक़्द मुआवनत है अपनी असल के लिहाज से, यानी 10 लोग 20 लोग 50 लोग 4000 लोग 15000 लोग, वो सब के सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
ठीक,
मैं इतने पैसे अदा कर दूंगा, उसके कायदे बना दिए गए हैं। जाहिर है कि जब आप एक चीज़ को मनज़म करते हैं तो वो कायदों ज़ाब्तों में आ जाती है। आपने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, वो रकम वहाँ जमा है, इंश्योरेंस कंपनी को एक हक दे दिया आपने कि उस पर कारोबार करें, उसको इस्तेमाल करें।
ठीक है,
तो आपके पास कहाँ रही ये आपकी जमाशुदा रकम, कहाँ से हुई? अलबत्ता वो इस अक्द के साथ या इस माहदे के साथ दी गई है कि आपको ये मसला अगर पेश आ गया फलां और फलां, तो आपकी मदद के लिए ये रकम आपको अदा कर दी जाएगी। ये है उसकी नौइयत। इसलिए वहां ना कोई ज़कात का सवाल पैदा होता है ना किसी और चीज़ का सवाल पैदा होता है।
ठीक है,
वो अक्द मुआवनत की कंट्रीब्यूशन है जो आपने कर दी। अब इसको चूंकि कंपनीज वजूद में आ गई, यानी किसी ने इस नज़म को चलाना था ना, रजाकाराना तौर पर तो कोई चलाने के लिए तैयार नहीं है, हज़ारों लोग हैं जिन्होंने शरीक होना है, तो कुछ लोग आ गए, उन्होंने आके आपसे क्या मांगा? उन्होंने आपसे आके ये मांगा कि देखिए हम ये निज़ाम चला रहे हैं, हम सब लोगों से रुपया इकट्ठा करते हैं, उसके लिए दफातर बनाने पड़ते हैं, उसके लिए एक पूरा नज़म कायम करना पड़ता है, तो होना तो ये चाहिए ना कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करें। फिर कंट्रीब्यूट करने के साथ उन्होंने कहा हम आपसे ये इजाज़त मांग रहे हैं कि हम इस रकम को इस्तेमाल करेंगे अपने लिए, वो तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी उनका काम है, असलन ये अक्द मुआवनत है। तो इसलिए इसमें इस तसव्वुर को ख़त्म करेंगे ये आपकी कोई रकम है जो जमा हो रही है या आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। आप असल में एक पूरे निज़ाम का हिस्सा बन गए हैं जिसमें आप अपनी तरफ से, जैसे हम हुकूमत को मसलन टैक्स दे देते हैं और ये तवक्को करते हैं कि टैक्स तो मैंने भी दिया, आपने भी दिया, इन्होंने भी दिया, अब हुकूमत सड़क बनाएगी, हो सकता है इस्तेमाल मैं करूँ, हो सकता है कि आप कभी ज़िंदगी भर ना करें, मुमकिन है घर से ना निकलें। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, तो क्या जो टैक्स में हमने रकम दी है वो कोई कर्ज है जो हुकूमत को हमने दे दिया है? यानी वो भी एक नौइयत का सोसाइटी में बैसीयत मजमू हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी हम कुछ बेनिफिट्स की तवक्को करते हैं रियासत से। तो ये कारोबारी सतह पर ये एक निज़ाम बना दिया गया है। तो मेरे नज़दीक ये कोई तजारी मामला नहीं है, ये कोई आपकी रकम जमा नहीं है, ये कोई कर्ज आपने किसी को नहीं दिया है, ये असल में आप एक पूरे नज़म में जो बाहमी मामनत का कायम किया गया शरीक हो गए हैं और इसके कुछ हदूद शरायत हैं जिसमें कुछ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं।
लेकिन जब वो अमाउंट मेच्योर होकर मुझे मिलेगी उस वक्त फिर ज़कात मुझे अदा करनी होगी?
वो तो फिर आपको मिल गई ना, यानी जो रकम आपको मिल गई आपके पास आ गई
वो मेरी,
उसके बाद वो आपकी मलकियत है। जब वो आपके पास आएगी तो मलकियत के नतीजे में जो फराइज आयद होते हैं वो आपसे आप आयद हो जाएंगे।
ठीक है, एक दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स मरते वक्त अपने माल के लिए ये वसीयत कर जाए कि मेरा पूरा का पूरा माल जो है मेरे मरने के बाद फलां ट्रस्ट को दे दिया जाए, तो क्या उसकी वसीयत पर अमल किया जाएगा या वरसा उसके बेटे बेटियां होंगे तो उनको तकसीम किया जाएगा?
नहीं, देखिए वसीयत करने वाले को तो ये नसीहत की जा सकती है कि आप ऐसा ना करें।
ठीक,
यानी जिस तरह की रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब आपसे मशवरा किया गया तो यही कहा कि अपने बच्चों को अपने घर वालों को महरूम करना कोई अकलमंदी की बात नहीं है, या बाद लोगों ने अगर कहा भी तो आपने फरमाया कि एक हिस्सा दे दो। तो मरने वाले को नसीहत की जा सकती है कि वो ऐसा ना करे। लेकिन अगर हमारी हर नसीहत को नज़रअंदाज करके उसने ऐसा कर डाला तो फिर उसकी वसीयत ही पर अमल होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता।
अच्छा, फिर विरासत का वो नहीं होगा, यानी कि अगर उसने वसीयत कर दी तो पूरा 100% माल दे दिया जाएगा?
विरासत तो शुरू ही वसीयत के बाद होती है। आप कुरान मजीद में सूरह निसा के विरासत की आयत निकाल के जरा पढ़िए, وہ تو ہر حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بم بعد وصیت توصون بعہدین، یعنی یہ میرا قانون لاگو ہوگا لیکن اس کے بعد جب تمہاری وصیت پوری کر دی جائے گی، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا، تو قرض اور وصیت کے معاملات پہلے ہونے ہیں، اس کے نتیجے میں جو بچے گا اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے قانون سے، جب وصیت کی جا رہی ہے اس وقت نصیحت کی جائے گی۔
اچھا جاوید صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب یہ رکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اپنی اولاد کو محروم نہ کرو،
نصیحت کیا،
یہ آپ نے فرمایا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صورتوں میں اولاد اتنی نافرمان ہوتی ہے کہ والدین ان کو آق بھی کر دیتے ہیں، تو ایسی سچویشن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روایت کو سامنے رکھیں تو ایسی سچویشن میں آق کرنا پھر کیسا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ خود وصیت کا جو قانون بیان کیا گیا ہے یا میراث کا قانون بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ میراث کا حق قائم کیوں ہوتا ہے، اس میں الفاظ یہ ہے کہ یہ اقرب و نفن کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے،
ٹھیک،
کہ کون سا رشتہ دار بیٹا بیٹی اقرب و نفن ہے، یعنی زندگی میں پوٹینشلی بالقوا آپ کو نفع پہنچاتا ہے یا اس سے نفع پہنچنے کی توقع ہوتی ہے، تو جب کسی بچے نے نفع ہی کا انقطاع کر دیا ہر لحاظ سے، تو آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب اس نفع کے انقطاع کے بعد اس کا کوئی حق قائم نہیں رہا، لیکن آپ کا یہ فیصلہ غیر منصفانہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے نا، آپ غصے میں آ گئے، آپ نے حدود سے تجاوز کر کے اس طرح کی بات کر دی، تو اگر معاشرہ یہ محسوس کرے یا عدالت یہ محسوس کرے کہ اس میں کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کا ازالہ بھی
انڈوڈ کر سکتی ہے۔ آپ کا سوال ہے جی،
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 جس کو جو بعثت کے مقصد کو الیبوریٹ کرتی ہے، اس میں بعثت کا ایک مقصد قرآن کی تعلیم بھی بیان کیا گیا ہے، کیا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ قرآن کی تعلیم کی نوعیت کیا ہے، کہ اس کی تفہیم و تشریح ہے یا اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟
سورہ بقرہ کی کس آیت میں یہ بات بیان کی گئی؟
151
نہیں، کیا بات بیان کی گئی اس میں، کیا
اور ہی ٹیچز یو دا قرآن،
یہ الفاظ تو نہیں،
قرآن کا علم آپ تک پہنچاتا ہے،
الفاظ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی آیت ہے نا جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ مقامات پر آئی، تو اس میں یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے جب مبعوث ہوئے تو آپ پر اللہ کی کتاب اتاری گئی، تو آپ کی پہلی ذمہ داری یہی تھی کہ آپ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں، تو یہ تلاوت ایک آیات ہے، یعنی اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچا دینا، آپ نے یہ کام اپنی پوری زندگی میں کیا، اس کے بعد آگے کیا بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پہنچائیں، قرآن پڑھ کر سنائیں، قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کریں اور انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیں، قانون اور حکمت یہ قرآن مجید کا پورا کانٹینٹ ہے، یہی دین کا کانٹینٹ ہے، تو اس کی تعلیم اللہ کے پیغمبر نے دی، وہ تعلیم کیا ہے؟ حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے ہمیں ایمانیات سکھائے گئے، اخلاق سکھایا گیا، اور قانون کی تعلیم کے ذریعے سے ہمیں شریعت بتائی گئی، تو یہ آیت
ہے۔ اس پہ میرا ایک جو ضمنی سوال ہے کہ جب ایک پیغمبر جو ہے آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے تو آپ کے صحابہ بہت سارے کوشچنز، بہت سارے اس کے مسائل آپ سے پوچھتے ہوں گے، تو کیا اس حوالے سے جو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کو الیبوریٹ کرنے کے لیے بیان کی وہ کتنی تھیں، اور کیا وہ حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں کہ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا زاویہ نظر ہے؟
شاید چند چیزیں، 70,000 کے قریب روایات کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے، بہت محدود تعداد میں ایسے مواقع پیش آئے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عربی مبین میں اللہ تعالیٰ کی واضح ترین کتاب ہے، وہ اپنی بات خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے، یعنی کسی موقع کے اوپر، آپ جانتے ہیں کہ سارے لوگ ابو بکر عمر نہیں ہوتے، کسی صحابی کو، کسی بدو کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی پوچھ لیا، یا کسی موقع پر اجلہ صحابہ میں سے بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آ گئی، تو یہ چند موقع ہیں جن کے موقع پر کوئی سوال کیا گیا ہے، یا خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی آیت کی طرف اشارہ کر دیا ہے، یا اس میں کوئی مشکل تھی تو یہ بتا دیا کہ اس کا یہ پہلو ہے، یہ ضرورت پیش ہی نہیں آئی اس طرح کی۔
وہ جو ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اور آپ تلاوت کر رہے تھے، وہاں سے جنات کا ایک گروہ کا گزر ہوا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی یتلو علیہم آیاتی والی جو بات ہے اس سے کنیکٹ کر رہا ہوں میں، کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جو ہے جب قرآن کی آیات آتی ہیں تو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جنات تک تو آپ پہنچانے نہیں گئے تھے، آپ تو نماز ادا کر رہے تھے، آپ تلاوت کر رہے تھے، وہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے جو ہے وہ پڑھتے ہوئے سنا، تو یہ کیسا معاملہ ہے کہ جب ان کو تلاوت ان تک پہنچائی ہی نہیں گئی, وہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں, وہ ایمان بھی لا رہے ہیں, یہ بات ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسا واقعہ ہے مگر اس کی کوئی حقیقت محسوس نہیں ہوتی, اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا.
یہ بڑا بصیرت افروز واقعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی قوم تک یا کسی نسل تک یا کسی ایک مخلوق تک محدود کریں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مخلوق کو شعور دیا ہے تو حق جہاں بھی ہوگا سب اس کی قدر کریں گے. چنانچہ میں اس کو الٹ کر کہتا ہوں کہ اگر جنات کا کوئی پیغمبر اپنے اوپر نازل ہونے والی کسی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو یا دعوت پیش کر رہا ہو تو میرا کام یہی ہے کہ میں ایمان لاؤں اس کے اوپر. یعنی جب وہ میرے علم میں آئے گا تو میں یہی کہوں گا کہ آمنا بہی, ہم نے مان لیا اس کو. یہ آپ پہلے پیغمبروں کی جتنی تعلیمات ہیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, کس اصول پر رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ حق کے معاملے میں آپ یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کر سکتے. تو چونکہ ہم ان کے پیغمبروں کی یعنی جنات کے پیغمبروں کی کوئی بات سن نہیں سکتے, ہم براہ راست اگر ان کے ہاں کوئی کتاب نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھ نہیں سکتے, ان کا معاملہ اس سے مختلف ہے. یعنی وہ ہماری بہت سی چیزیں سن بھی لیتے ہیں, ہماری مجلسوں میں بھی آ جاتے ہیں. فرشتوں کا معاملہ بھی یہی ہے. اب دیکھیے نا, قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب آپ فجر کی تلاوت کرتے ہیں تو ان قرآن الفجر کانا مشہودا, اس میں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ سنتے ہیں آ کے, لیکن ہم تو فرشتوں کی تلاوت نہیں سنتے, جنات کی نہیں سنتے. تو جب آپ تک کوئی حق پہنچ جائے, کہیں سے پہنچ جائے, ماضی سے پہنچ جائے, حال سے پہنچ جائے, کسی اور مخلوق سے پہنچ جائے, یعنی آپ تو جنات کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر جانوروں کی طرف بھی کوئی خدا کی طرف سے حق آیا ہے اور ہمارے علم میں آ جائے گا تو لازم ہے کہ ہم اس کا اعتراف کریں. تو یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا.
ٹھیک, آپ کا سوال ہے جی.
قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں ہے, ڈفرنٹ چیزیں. اس میں ایک ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کا علم, وہ یہ بھی ایک جو پانچ چیزوں کے اندر ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے. اس میں پہلے دو رائے تھی کہ نر ہے یا مادہ ہے, وہ تو پھر گوئنگ فارورڈ یہ
جی ٹھیک ہے, آج کی میڈیکل سائنس نے اس کو بھی دیکھ لیا. ٹھیک ہے,
اس میں دوسری رائے آتی ہے کہ بھائی نہیں, اس میں یہ کہ یہ نیک ہوگا یا اس کے اخلاق کیا کیسے ہوں گے. تو گوئنگ فارورڈ جو ریسرچ ہے وہ یہ کام کیا جائے گا, جو ریپروڈکشن پہ کام کرے وداؤٹ نارمل کورس, اس میں یہ بھی ڈی این اے پہ ریسرچ کی جائے,
ڈی این اے پہ ریسرچ کر کے وہ کیریکٹرسٹکس بھی بلڈ کر سکتے ہیں.
اگر وہ
آیت کا کیا تناسب ہے؟ ٹھیک ہے,
یہ تو اس زمانے میں بھی بالکل ممکن تھا, پیٹ پھاڑے اور دیکھ لیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یعنی لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے دیکھ لیتے تھے, کیا اس میں یہ موضوع ہی نہیں ہے. وہاں بھی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ ہی ان پانچوں چیزوں کو جانتا ہے. اس میں زیر بحث ہے قیامت, کہ قیامت کے بارے میں سوال کیے جا رہے ہیں کب آئے گی کب آئے گی. اس کا جواب دیا گیا ہے کہ قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے, اور کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہوتا ہے, لیکن کیا ان کا انکار کر دیتے ہو؟ کیا ان کا انکار کر دیتے ہو؟
نہیں.
یہ ہے موضوع جو آیت کا ہے. یہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے کہ کیا چیز جاننا انسان کے لیے ممکن ہے کیا جاننا ممکن نہیں. مخاطبین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دسیوں چیزیں ہیں. اللہ بارش نازل کرتا ہے مثلا, یہ اس میں بیان ہوا ہے. وہاں تو جاننا جاننا زیر بحث ہی نہیں ہے. اللہ بارش نازل کرتا ہے, تمہیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیز آ جائے گی تمہارے اوپر, لیکن کیا اس کا انکار کر دیتے ہو؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز تمہارے براہ راست مشاہدے میں نہیں آتی, محض اس بنیاد پر اس کا انکار نہیں کر دینا چاہیے کہ براہ راست مشاہدے میں نہیں آ رہی. اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں, یعنی بن دیکھے حقائق کو عقلی طور پر مان لینا. یہ استدلال ہے, یہ موضوع ہی نہیں اس آیت کا جو عام طور پر لوگوں نے سمجھ لیا.
اور اس آیت میں شاید یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں ہی جانتا ہوں اور کوئی نہیں. ایسا نہیں,
میں جانتا ہوں اس
بات, میں جانتا ہوں
یہ کہا گیا.
جناب آپ کا سوال.
ڈاکٹر صاحب, دربار سلیمانی میں ایک شخص کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس وقت کی کتاب کے کچھ علم سے واقف تھا, اور پھر وہ تخت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. آج قرآن مجید جو کہ سب سے اعلیٰ و افضل کتاب ہے, اس کا سارا علم سب کے پاس ہوتا ہے, یا کم از کم لوگ اس کے حفاظ ہوتے ہیں, مفسر بھی ہوتے ہیں, تبھی وہ صورت جو ایک کیریزمیٹک صورت ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
وہاں کتاب سے مراد قانون خداوندی ہے, اس سے تورات مراد نہیں ہے.
تورات مراد نہیں ہے,
یعنی وہ قانون خداوندی کا ایک علم رکھتا تھا.
اچھا,
قانون خداوندی کا علم ہی ہے جو سائنس کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. ایسے ہی نفسی علوم میں بھی قانون خداوندی کا علم ہے. یعنی جتنا علم بھی دنیا میں موجود ہے وہ کسی نہ کسی قانون کی دریافت مبنی ہوتا ہے.
ٹھیک ٹھیک. ٹرانسپورٹیشن, یس.
اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم نے یہی پڑھا ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کرے, جس کی مقدار زمین سے لے کے آسمان تک بھی ہو, تو ایک توبہ پہ بخش دیتا ہے. تو جب اس طرح سے بخشش ہو جاتی ہے تو اس نے جو انسانوں کے ساتھ حق تلفی کا معاملہ کیا ہے یا کوئی بھی ناجائز کام کیا ہے تو اس میں انصاف کس طرح سے پھر
انصاف تو ہر حال میں ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی جو نافرمانی کی گئی اس کو بخش دیں گے. بندوں کے ساتھ تو آپ کو معاملہ کرنا ہوگا, اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگیے, اگر تلافی کی ضرورت ہے تلافی کیجیے, یعنی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی طرف سے معافی ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے جو نافرمانی ہوئی تھی, میں نے کسی آدمی کا حق مارا تھا, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی, میں نے کسی کو گالی دی تھی, میں نے کسی کا پلاٹ چھین لیا تھا, تو اصل میں میں نے بندے کا بھی جرم کیا تھا, میں نے اللہ کا بھی جرم کیا تھا, تو اللہ سے میں نے بہت معافی مانگ لی, تو چلیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن وہ بندے کا معاملہ تو اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. ایسے ہی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ہوتے ہی بندے اور اللہ کے درمیان ہیں, تو ان میں تو میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں عمرہ کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ کی بشارتیں موجود ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو حقوق العباد ہیں, بندوں کے معاملات ہیں, ان میں آپ کو معافی بھی مانگنی ہے, آپ کو تلافی بھی کرنی ہے, اور اگر یہاں نہیں کریں گے تو قیامت میں مقدمہ پیش ہو جائے گا, اور اس وقت پھر آپ کو اسی بندے سے معاف کرانا ہوگا. اور جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں تو لین دین ہو نہیں سکتا کوئی بھی, اگر کوئی لین دین ہوگا تو یہی ہوگا کہ پھر آپ کو اس کی نیکیاں, اس کی برائیاں لینی پڑیں گی اور اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی.
جاوید صاحب, ایک کوشچن میرے پاس ای میل پر ہے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جہاں پر حکومت جو ہے وہ عوام کی رائے سے نہیں ہوتی, وہاں کو ڈیموکریسی موجود نہیں ہے, تو اگر ایسی حکومتوں پر غیر مسلم کوئی حملہ کر دیں تو کیا ان کو دفاع کا حق حاصل ہے, یا اس کے دفاع کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, یا وہ چونکہ تھی ہی ایک غلط حکومت تھی تو ان کو دفاع کا حق بھی حاصل نہیں ہے؟
نہیں, سوال یہ ہے کہ حملہ کرنے والے کو حملہ کرنے کا حق کس وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا.
جی,
یعنی دنیا میں کسی پر چڑھ دوڑنے کا حق آپ کو کسی اخلاقی اصول پر حاصل ہوگا نا. آپ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ کسی ظلم کے ازالے کے لیے حملہ کر رہے ہیں تو ہمیں حملہ آور کا ساتھ دینا چاہیے.
انہوں نے اگزامپل کے طور پر انہوں نے جو ہے نا طالبان کی مثال بھی دی ہے کہ وہ ایک حکومت قائم تھی, اس پر حملہ کیا گیا, اس میں ہم آگے بڑھ کر ہم بھی شریک ہوئے تھے.
دیکھیے, میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی حملہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے, وہ میں کروں, وہ آپ کریں, وہ کوئی دنیا کی بڑی طاقت کرے, سب سے پہلے یہ اخلاقی سوال سامنے آئے گا کہ آپ جب حملہ کریں گے تو انسانوں کو مرنا ہے, انسانی جان کو خطرہ لاحق ہونا ہے, انسانی مال کو خطرہ لاحق ہونا ہے. اصول سے پہلے چیز کو سمجھیے.
ٹھیک,
اصول کیا ہے؟ کہ انسانوں کی جان, انسانوں کا مال اور انسانوں کی آبرو, اس کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی.
ٹھیک,
ان دماغکم و اموالکم و اراضکم, یہ ہے وہ چیز, ان کو کیا حاصل ہے؟ حرمت حاصل,
حرمت حاصل ہے. ٹھیک,
یعنی یہ حرام ہے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرمت قائم کر دی ہے. یہ کوئی آسان سا معاملہ نہیں ہے کہ میں اٹھ کے حملہ آور ہو جاؤں, آپ اٹھ کے حملہ آور ہو جائیں. انسانی جان لینے کے لیے بھی قاعدہ مقرر کر دیا گیا کہ یا وہ قصاص میں لی جا سکتی ہے اور یا وہ فساد فی الارض کو روکنے کے لیے کی جا سکتی ہے. تو جو حملہ کرنے والا ہے, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حملہ جائز حملہ ہے یا ناجائز حملہ ہے, کیوں کر رہا ہے حملہ. یعنی دفاع کا تو مسئلہ ہی بعد میں پیدا ہوتا ہے. پہلا معاملہ یہ ہے, حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے.
ٹھیک,
اگر ہمارے نزدیک وہ حملہ کرنے کا سبب ہی غلط ہے تو کیوں اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے؟ پھر وہ ظالم ہے. پھر اس کے خلاف اگر ہمارے اندر ہمت ہوگی, طاقت ہوگی, حالات ہوں گے, تو اس کے خلاف لڑیں گے. لیکن اگر وہ کسی ظالم کو سزا دینے کے لیے آیا ہے تو پھر تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے.
ٹھیک,
اس لیے بنیاد یہ ہے ہی نہیں ہے کہ فلاں پر حملہ کر دیا گیا یا فلاں پر حملہ نہیں ہوا. اصل سوال یہ ہے کہ حملہ کرنے والا اپنے حملے کا جواز کیا پیش کر رہا ہے.
ٹھیک ہے,
اور کیا حملہ کرنا ہی ناگزیر تھا؟ یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے,
کیا بات چیت
کہ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے, لیکن کیا حملے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا؟ حملے میں جانوں کو نقصان پہنچنا, نان کمبیٹنٹس بھی اس کا ہدف بن جاتے ہیں. یعنی نان کمبیٹنٹس جو ہیں, جو نہیں لڑنے والے, غیر مقاتلین ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کو براہ راست ہدف نہیں بنایا یا علانیہ ان پر حملہ آور آپ نہیں ہوئے, لیکن کوئی جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ نقصان
تو ہوگا,
اور بعض اوقات بڑا نقصان پہنچ جاتا ہے.
بالکل ہوگا,
شہر تباہ ہو جاتے ہیں, پل تباہ ہو جاتے ہیں, ہسپتال تک زد میں آ جاتے ہیں. تو جنگ کو کوئی کھیل نہیں سمجھنا چاہیے. جب بھی جنگ ہوگی پہلا سوال یہ ہوگا, یہ میں نے تو اس وجہ سے, اگر آپ جہاد پر میری کتاب کا باب پڑھیں تو میں نے یہ مدافعت یا دفاع یا اقدام, یہ اصطلاحیں ختم کرنی ہیں. جنگ کی ایک ہی جائز بنیاد ہے اور وہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ ہے. تو آپ کو خواہ آپ مسلمان ہیں خواہ آپ غیر مسلم ہیں, آپ ہندو ہیں آپ بدھ ہیں آپ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں, آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ جنگ کی پدا کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا جواز ہے اس کا. اور یہ دونوں باتوں کا جواب دینا پڑے گا, ایک یہ کہ آپ کے پاس اخلاقی جواز کیا ہے, دوسرے یہ کہ کیا جنگ ناگزیر ہو گئی ہے. دونوں کا جواب دینا پڑے گا. اور اچھا اس سے آگے تیسری چیز کیا ہے, تیسری چیز بھی ہمیں قرآن نے بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا اس وقت کچھ معاہدات میں بندھی ہوئی ہے.
بالکل,
اس میں ایک عالمی نظم قائم کیا گیا ہے, اس کے تحت کچھ حقوق کچھ فرائض متعین کیے گئے ہیں, اور جنگ کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ طے کی گئی ہیں, یعنی کن حالات میں آپ جنگ کریں گے, آپ کو سلامتی کونسل کے پاس کیسے جانا ہے, آپ کو اقوام متحدہ کے پاس, ایک بین الاقوامی قانون ہے.
ٹھیک,
یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ آپ نے حملہ کیا ہے تو آپ نے اس کی خلاف ورزی تو نہیں کی, اس لیے کہ معاہدات کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. معاہدات خواہ وہ اندرونی قانون سے متعلق ہوں یا عالمی قانون سے متعلق ہوں. دنیا میں اس وقت جتنی ریاستیں ہیں ان سب نے بہت سے عالمی معاہدات پر دستخط کر رکھے ہوئے ہیں, تو ان تینوں پہلوؤں کو دیکھنا ہوگا. یعنی جواز موجود ہے اخلاقی لحاظ سے, وہ ایک ہی جواز ہے کہ کسی ظلم کسی عدوان کسی زیادتی کو روکنے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے, دوسرے یہ کہ اس ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہا, اگر نہ روکا گیا تو ظلم اور زیادتی ہی کا آگے مزید امتداد ہوگا, تیسرے یہ کہ کیا وہ اقدام کرتے وقت آپ نے جو بین الاقوامی معاہدات ہیں یا کوئی باہمی قومی معاہدات ہیں ان کی خلاف ورزی تو نہیں کر دی.
ٹھیک,
یہ تینوں چیزیں لازمن دیکھنی پڑیں گی.
ٹھیک ہے,
یہ دیکھیں گے اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے.
ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال جی.
غنی صاحب, سورہ نساء میں ایک جانب یہ ترغیب دی گئی اور پوچھا گیا کہ آخر کیا ہو جائے کہ تم بے بس عورتوں مردوں بچوں کی مدد نہیں کرتے, پھر مزید آگے یہ بھی کہا انہیں دوسرے لوگوں کو کہ خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کرتے. تو گزشتہ کچھ نشستوں سے جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ ابھی جو معاملات کشمیر اور اس طرح کے علاقوں کے ہیں کہ وہ ہجرت کیوں نہیں کرتے, اور آپ نے کہا کہ یہ دروازے کھولنے چاہیے سب لوگوں کو کہ ان کو آنے کی موقع دیں. میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جب یہ لوگ ہجرت کر کے کسی بھی دوسرے ملک میں جائیں گے, ہر ملک کے اپنے کچھ نظم و نسق ہیں, ان کے اپنے کچھ بجٹس ہیں جو اس پہ خرچ کر رہے ہیں, اب ان کو لینے کا مطلب ہے کہ وہ ان پہ پیسے خود سے خرچنا چاہ رہے ہیں,
وہ لائبلٹی بن جائے,
کیسے وہ یہ اس معاملے کو پریکٹیکلی کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے؟
ٹھیک,
یہ اس لیے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ اس پچھلے 50-70-80 سال میں یہ جو قومی ریاستیں وجود میں آئی ہیں انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دروازے بند کرنے کا آپ کو حق ہی نہیں, یہ عمل ہر وقت موجود رہنا چاہیے. یعنی آج سے 200-400 سال پہلے جن لوگوں نے جا کے آسٹریلیا کو آباد کیا یا امریکہ کو آباد کیا یا کینیڈا کو آباد کیا, سوال یہ ہے کہ وہ ویزا لے کر گئے تھے وہاں پہ, یعنی خدا کی زمین ہے نا, کھلی پڑی ہوئی ہے, تو یہ حق اگر ان کو حاصل تھا تو یہ آج کے کسی شخص کو کیوں حاصل نہیں ہے. میں تو قومی ریاستوں کے وجود میں آنے کے بعد اس کو سب سے بڑا ظلم سمجھتا ہوں کہ انسان کے اس بنیادی حق پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ نقل مکانی کر سکتا ہے. نقل مکانی کے حق کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. آپ جب اس چیز کو کھول دیتے ہیں تو کبھی وہ صورت پیش نہیں آتی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. یعنی شاذ معاملات تو ہو جاتے ہیں, جیسے مثلا شام میں اب ایک بڑا حادثہ ہوا تو اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے, ورنہ اگر اس طرح کے حوادث نہ ہوں اور لوگوں کو عام طور پر نقل مکانی کی اجازت ہو تو خود بخود ایک توازن پیدا ہو جاتا ہے. اس کو ہوا بھی لوگ بناتے ہیں. مثلا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں کراچی یا لاہور میں یا فیصل آباد میں یا ملتان میں آنے پہ کوئی پابندی ہے؟
نہیں.
تو پاکستان کی 60-70% دیہاتی آبادی آ گئی ہے ساری کی ساری. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت امریکہ کی 50 ریاستوں میں جو لوگ آباد ہیں ان کے لیے نیو یارک میں آنے پہ کوئی پابندی ہے؟ سارے لوگ آ گئے ہیں وہاں پہ. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, لوگ نہیں آتے. تو آپ یہ پابندیاں لگانے کے نتیجے میں ظلم کو وجود پذیر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ باڑوں میں پھنس کر مارے گئے, جہاں بچے ساحلوں پر ہم نے مرتے ہوئے دیکھے. کیا حق ہے آپ کو اس بات کا؟ دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ پر یہ خدا کی زمین ہے, ہر آدمی کو جانے کا حق حاصل ہونا چاہیے.
جاوید صاحب, یہ چونکہ انہوں نے سوال کشمیر کا کیا, اس سے متعلق ای میل پر کوشچن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے اور پاکستان نے بحیثیت ریاست پاکستانی حکومت نے جو بھی اقدامات کیے ہیں, کیا آپ ان اقدامات سے مطمئن ہیں, اور اگر مطمئن نہیں ہیں تو آپ کی نظر میں مزید کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے؟
اس وقت تو ایک بڑا انسانی مسئلہ پیدا ہوا ہے. یعنی اگر آپ لوگوں کی رائے پر پابندی لگائیں گے, ان کے مشورے کے بغیر معاہدات کو توڑیں گے, جو چیزیں آپ نے پہلے سے طے کر رکھی ہوئی ہیں ان کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لوگوں کی رائے پر پابندی لگانا، راستے بند کرنا، کرفیو لگا دینا، مریضوں کے لیے نکلنا ناممکن بنا دینا، اگر لوگ کسی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے نکلیں وہ گولیوں کا ہدف بن جائیں، یہ اب جتنے بھی معاملات ہیں یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ محض پروپیگنڈا ہے۔ اس وقت تو بین الاقوامی میڈیا بھی ان سب چیزوں کو پیش کر رہا ہے۔
بالکل صحیح ہے۔
تو میرے نزدیک پاکستان کو بھی اس بنیادی انسانی حقوق کے مسئلے کو اٹھانا چاہیے، پوری طاقت سے اٹھانا چاہیے، اور کشمیر کی اپنی قیادت کو بھی اس کو جہاں تک وہ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں پہنچانی چاہیے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں مجھے امید ہے کہ مغربی دنیا بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے، لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہمارے ہاں تو کسی حد تک مشتبہ ہو جاتا ہے، یہ دنیا میں بڑی حد تک ایک مانی ہوئی چیز ہے، آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے تعصبات موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ رہا بھی کرتے ہیں، جب دور دراز کی چیزیں ہوتی ہیں تو بعض وقت لوگ براہ راست ان سے متاثر نہیں ہوتے، تو وہ آپ کی آواز میں اتنی تیزی کے ساتھ آواز ملاتے بھی نہیں ہیں، لیکن کوشش کر کے
یعنی سفارتی سطح پر مزید کام،
اور یہ معاملات جو ہیں یعنی لوگوں کی رائے پر پابندی لگانا، آزادی پر پابندی لگانا، ان کے نماز پڑھنے پر پابندی لگانا، ان کے باہر نکلنے پر پابندی لگانا، یہ جتنے معاملات ہیں اس میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک چیز ایک معاہدے کی صورت میں طے کر کے آئین کا حصہ بنا دی گئی، آپ نے فریق ثانی کے ساتھ معاملہ کیے بغیر اس کو ختم کر دیا، اس چیز کو پیش کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے،
یہ اب یہ مسئلہ اس زاویے سے زیر بحث ہی نہیں ہے اس وقت کہ کشمیر کے معاملے کا ہونا کیا نہیں ہونا، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ میں بھی اپنی رائے کئی بار دے چکا، آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں صحیح نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، اس وقت تو یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور اس لحاظ سے ہمیں پوری دنیا کے ضمیر کو متوجہ کرنا چاہیے، لوگوں کو جانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کا تو فوری طور پہ خاتمہ کرنا چاہیے۔ اب جب اس چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے خاتمے کا مطلب کیا ہے؟ استبداد کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر لوگ رائے دیں گے، وہ باہر نکلیں گے، ان کی لیڈرشپ باہر آئے گی، پھر وہ دنیا سے بات کریں گے، معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہندوستان کے اقدام کو قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ نے جب رائے پر پابندی لگا دی، اگر یہ بات درست ہے کہ یہ کشمیریوں کے فائدے میں اقدام کیا گیا ہے، تو کشمیر کی لیڈرشپ کو بند کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے نا۔ پھر
ابھی تک جو
بڑی سادہ حقیقت
جو اقدامات ہوئے
میرے نزدیک اس سادہ حقیقت کا زیادہ بڑے پیمانے پہ ابلاغ ہونا چاہیے، یہ اس وقت موقع اس کا نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اس کو زیر بحث لائیں، وہ زیر بحث ہے، ہمیشہ سے زیر بحث ہے، پتہ نہیں کب تک رہے گا، ان کی اپنی قیادت کو کیا کرنا ہے، اس میں میرا کیا نقطہ نظر ہے، آپ کا کیا ہے، وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، اس وقت یہ انسان کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔
جاوید صاحب، انہوں نے ایک دو اگزامپل دی ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے جب یہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بالکل ابتدائی دنوں میں پاکستان نے یہاں سے انڈیا کا جو سفیر تھا اس کو واپس بھیج دیا تھا، تو اس طرح کے کچھ مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیا انڈیا سے سفارتی تعلقات کو ختم کرنا چاہیے، یا ابھی تک جو کام اقدامات ہوئے ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ؟
دیکھیے، میرے نزدیک تو اس طرح کے جتنے اقدامات ہیں یہ علامتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کوئی اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات یہ اور بے شمار لوگوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے ایئر اسپیس بند کر دی تو دنیا میں معلوم نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو آنے میں کیا مشکلات پیش آ گئے، کیا مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک طرف ایک انسانی حقوق کا مسئلہ بنا ہوا تھا، آپ نے دسویں جگہ پہ اور یہ مسئلہ پیدا کر دیا، ایک سفیر صاحب کو آپ نے واپس بھیج دیا، اس سے کیا ہو جائے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ جو انسان کے بنیادی حقوق ہے وہ زیر بحث آ گئے ہیں نا۔ تو یہ
اس پہ معاشی دباؤ پڑتا ہے نا، اگر ہم ایئر اسپیس بند کر دیں تو یورپ امریکہ وغیرہ تک رسائی انڈیا کو ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، تو اس پہ معاشی دباؤ پڑتا ہے،
آپ کو بھی بہت سی مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ یہ تو دنیا جو ہے ایسی ہی ہے، یعنی اس طرح کے معاملات بھی اس وقت کرنے چاہیے جب آپ واقعتاً کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہو۔
ٹھیک،
یعنی آپ عام حالات میں جائزہ لیں تو یہ محض علامتی چیزیں، محض جذباتی چیزیں بن کے رہ جاتی ہیں، تاہم ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے اقدامات دنیا میں، بارہا امریکہ بھی کرتا رہتا ہے، برطانیہ بھی کرتا رہتا ہے، اور ممالک بھی کرتا ہے، ہم ذرا زیادہ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن ان کی نوعیت علامتی ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک پوری قوم کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے، اس کا کسی کو حق نہیں، یعنی اس قوم کی لیڈرشپ کو باہر نکلنے کا موقع ملنا چاہیے، ان لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ اگر کوئی اقدام کیا گیا ہے تو وہ بتائیں اپنی رائے، یعنی پرامن طریقے سے، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ وائلنس کو کبھی اختیار نہ کریں، وائلنس کا اقدام کرنے والے کسی شخص کو کبھی ہیرو نہ بنائیں، وہ سیاسی طریقے سے اپنی رائے کو پیش کریں، یعنی جس طرح ہندوستان کی حکومت کو یہ لازم ہے کہ وہ اس طرح کے تشدد کا طریقہ اختیار نہ کریں، ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ نہ کریں.
آپ کا کوئی سوال ہے جی؟
یہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ گیدر کریں گے کرمنلز کو، اینڈ دے ول بی بلو آئیڈ، ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی. سر یہ نیلی آنکھوں سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ غم کے مارے ان کی آنکھیں اتنی، یا یہ کیفیت کو ڈیفائن کیا گیا ہے؟ واٹ ڈز دس مین؟
آنکھوں کے بارے میں، چہرے کے بارے میں مختلف تعبیرات قرآن مجید میں اختیار کی گئی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح کی تعبیرات ہیں جیسے ہم اپنی زبان میں اختیار کرتے ہیں. قرآن مجید عربی مبین میں ہے، تو عربی زبان میں غم کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، غصے کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، کسی انسان کی رسوائی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، پریشانی کو بیان کرنے کے لیے جو تعبیریں وہی اختیار کی گئی ہیں. مثلا یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ جلد کا رنگ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ جو ان کے اعمال کی سیاہی ہے اس کا ظہور.
اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کا، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا،
رنگ زرد پڑ گیا، رنگ اڑ گیا،
رنگ اڑ گیا کہتے ہیں.
یہ باتیں جتنی ہم بیان کرتے ہیں، آنکھیں پھٹی پڑ رہی ہیں، آنکھیں نیلی ہو کے باہر آ گئی ہیں، آنکھیں جو ہے وہ دیکھنے سے عاجز ہو گئی ہیں، تو اس طرح کی جتنی تعبیریں ہیں یہ درحقیقت زبان کی اسی طرح کی تعبیریں ہیں جس طرح ہماری زبان میں، انگریزی زبان میں، فارسی زبان میں ہوا کرتی ہیں. ان کو ایسے ہی لینا چاہیے.
گزشتہ بے شمار نشستوں میں ایک سوال جو بار بار زیر بحث آیا ہے وہ سود سے متعلق ہے. میرا تعلق چونکہ شعبہ فائنانس سے ہے اور میں تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہوں، تو یہ میرے لیے بار بار زیر بحث آتا ہے معاملات بچوں کے ساتھ بھی. وہ جاننا چاہتے ہیں سود کے متعلق. تو میں ایک تو میں اپنے سوال واضح کر دوں کہ بنیادی مدعا مجھے واضح ہے، ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ مجھے بالکل کلیئر ہے. یہاں سے آگے معاملہ جس نہج پہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فائنینسنگ میں بہت ساری اور ایسی پروڈکٹس موجود ہیں جو ایسٹ بیسڈ نہیں ہیں، جیسے ورکنگ کیپٹل کی لائنز ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے، را مٹیریل خریدنے کے لیے اس قسم کی فائنینسنگ میں انوالو ہوتے ہیں. ہے یہ کاروبار کے لیے ہی، لیکن یہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ نہیں ہے، یہ کسی فیکٹری کو کھڑا کرنے کے لیے نہیں بن رہی.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیش فلو کے لیے.
جی ایسے ہی. تو دونوں سائڈوں سے، بینک کی طرف سے بھی اور ریسیپینٹ سائڈ سے، لکھنے والے ایلیمنٹ کی طرف سے بھی، اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟
اس کے تین پہلو ہیں اور تینوں کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے. کبھی بھی آپ کسی چیز کو جب تک اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھ دیں آپ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتے. پہلا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ سود ہے کیا، کیا چیز ہے سود. سود قرض پر منفعت کے مطالبے کا نام ہے. یعنی میں نے اپنے ایک بھائی کو قرض دیا، کسی ذاتی ضرورت کے لیے دیا، کسی کاروبار کے لیے دیا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرض میں نے آپ کو دیا ہے، میں اس پر نفع لوں گا، اس کو سود کہا جاتا ہے. دنیا جب سے بنی ہے اسی کو سود کہا جاتا ہے. قدیم ترین تمدن میں بھی اسی کو سود کہا جاتا تھا. عرب جاہلیت میں بھی اسی کو سود کہا جاتا تھا. آج بھی اگر ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ اسی کو سود کہے گا. قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا سود ہے. اسی کو قرآن مجید نے ربا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سود کیا ہوتا ہے اس میں کوئی ابہام نہیں.
جی
اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا، یہ کہا کہ قرض پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرض بنیادی طور پر تبرع کا معاملہ ہے. یعنی میں اپنے ایک بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہوں. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کی ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اسے مان لینا چاہیے کہ یہ معاشرے کا حق ہے. اگر میرے پاس کچھ زائد موجود ہے، میرے کسی بھائی کی ضرورت سامنے آتی ہے، مجھے دے دینا چاہیے اس کو. اتنا حوصلہ نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں قرض دوں گا، تو پھر قرض پر منفعت کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کو تبرع کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے. ایک مسلمان کی مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی ویسے ہی مدد کر دے، اس کی ضرورت پوری کر دے. اگر اتنا حوصلہ نہیں اور قرض دے رہا ہے تو نفع کا مطالبہ نہ کرے. دوسرے لفظوں میں جب آپ قرض دیتے ہیں تو آپ ایک نیکی اور خیر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہوتے. یہ اسلام کی سکھائی ہوئی اخلاقیات ہے. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے اس معاملے میں تو ایک طرف رکھ دیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو کاروباری معاملات ہو رہے ہیں، بینک کر رہے ہیں، بہت سی کمپنیز کر رہی ہیں، حکومتیں کر رہی ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کاروباری معاملات میں بھی قرض لینے کو ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے. یہ نہیں بننا چاہیے، اصولاً نہیں بننا چاہیے. اس لیے کہ قرض لینے کا معاملہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے تبرع اور نیکی اور خیر کا معاملہ ہے. آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ کاروبار میں شراکت کریں، آپ کاروبار کو سلیپنگ پارٹنر کے طور پر فائنانس کر دیں، تو فائنانسنگ کے نئے نئے طریقے ایجاد ہوتے رہیں گے، بہت سے ہوں گے. میں جب اس سارے معاملے کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک اس وقت کا ساری کمرشل بینکنگ ہے، دو پہلو ہیں جن کو ملحوظ نہیں رکھنا چاہیے. ایک یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی اصطلاحات پر غور کریں اور قرض دینے کے معاملے کو پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کی صورت دیں. پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نقصان میں شریک نہیں ہیں، آپ نفع میں شریک ہوں گے، اور جو آدمی بھی فائنانسنگ کر کے اپنے گھر بیٹھ گیا ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نقصان میں شریک نہ کیا جائے، کیونکہ تمام کاروباری معاملات آپ نے کرنے ہیں، فیصلے آپ نے کرنے ہیں. میں روپیہ دے کے فارغ ہو گیا ہوں، میں نے آپ پر اندھا اعتماد کیا ہے، آپ کے فیصلوں کا نقصان مجھے نہیں پہنچنا چاہیے. میرے نزدیک اگر میں نقصان میں شریک ہونا چاہوں ٹھیک ہے ہو جاؤں، لیکن اگر میں انکار کرتا ہوں تو اس پہ شرن کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. جب میں نے آپ کو اس مقصد کے لیے پیسہ دیا ہے کہ میں کوئی قرض نہیں دے رہا، میں فائنانسنگ کر رہا ہوں، تو اب سوال صرف یہ رہ جائے گا باقی کہ اس کے شرائط و حدود کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر وہ پرنسپل سیکورڈ ہے تو اس پر دینی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر اس میں نفع لینے کے لیے آپ تقریبی نفع کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تقریبی نفع کیا چیز ہوتی ہے؟ تقریبی نفع یہ ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایک کاروبار کرنا چاہا یا میں نے آپ کے ساتھ، میں شریک نہیں ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ میں بھی دفتر میں بیٹھتا ہوں، میں بھی فیصلے کرتا ہوں، میں بھی وہاں موجود ہوتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ میں فائنانسنگ کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ روپیہ موجود ہے، میں روپئے کے ساتھ آپ کے کاروبار میں شریک ہو جاتا ہوں. اب ظاہر ہے اس میں سوال پیدا ہوگا کہ کاروبار میں نفع ہوگا تو کیا تقسیم ہوگی. ایک سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نفع کا حساب کریں گے، پائی پائی کا حساب کر کے آپ کی رقم کے لحاظ سے آپ کو نفع دے دیں گے.
ٹھیک،
الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن بہت سے معاملات میں، بہت سے کاروباروں میں یہ ممکن نہیں ہوتا، مشکلات پیش آ جاتی ہیں. تو فرض کر لیجئے کہ آپ یا میں ایک تجویز سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ کاروبار ہے، اس کے اندر کبھی 2% نفع ہوگا، کبھی 5% ہوگا، کبھی 10% ہوگا، اتار چڑھاؤ رہتا ہے کاروبار میں، نقصان بھی ہو جائے گا کبھی. آپ میرے ساتھ تقریبی یا تخمینے کے لحاظ سے طے کر لیجئے کہ میں 2%، 4%، 5% آپ کو نفع دے دوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جن کو آپ جیسے مارٹگیج کے طریقے ہیں وہ کرتے ہیں، ان میں بھی آپ نے اس کو قرض قرار دے دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر ساری سود کی بحث پیدا ہو جائے گی. میں نے دیکھا کہ ملیشیا کی بینکنگ نے اس میں اصطلاح کو تبدیل کر دیا، کہ یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ کچھ نہیں ہے، یعنی بینک نے ایک چیز خریدی ہے، اس نے مکان خریدا ہے، اس نے گاڑی خریدی ہے، اس نے مشینری خریدی ہے، خرید کے آپ کو بیچ دی ہے. یعنی ایک چیز، مثال کے طور پر جیسے میں اپنے بیٹے کے لیے گھر خرید کر اس کو بیچ دوں، اور آپ چونکہ بالاقساط قیمت دے رہے ہیں، اس دوران میں آپ اس مکان کو استعمال کریں گے، گاڑی کو استعمال کریں گے، کرایہ دے دیجیے اس کا. تو ہائر پرچیز کے طریقے کے اوپر وہ سب چیزیں جس طرح کہ آپ نے بیان کیا کہ جن میں آپ کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، یعنی قابل استعمال چیز، یوزیبل چیز، ان میں ویسے ہی سود کا کوئی سوال نہیں ہے. اور جہاں آپ کو روپیہ دینا ہے اس میں پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کا طریقہ اختیار کیجیے. موجودہ کمرشل بینکنگ کو صرف ایک کام کرنا پڑے گا، قرض کی اصطلاح چھوڑ کے اور یہ طے کر کے معاملات کرنا شروع کر دیں کہ اگر کہیں کاروبار بند ہو جائے گا تو اصل زرق سے زائد کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ اب جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے یہ اطلاقی ہے، یہ اپلائیڈ پہلو ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، یہ اختلاف کر سکتے ہیں، زائد اختلاف کر سکتا ہے، بغیر اختلاف کر سکتا ہے، بسم اللہ کیجئے. اس کے نتیجے میں یہ کہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ سود کو حلال قرار دے دیا گیا، نہیں، سود تو حرام ہے، وہ طے ہے کہ قرض پر منفعت ہے. اب ایک معاملہ ہو رہا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ معاملہ قرض کا ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں قرض کا ہو رہا ہے، تو بھائی پھر تو اس پر ایک پائی بھی اگر آپ لیں گے تو وہ حرام ہے، اس میں تعاون کریں گے وہ بھی آپ کے لیے قابل اعتراض ہو جائے گا. لیکن اگر معاملے کی نوعیت میں میرے اور آپ کے مابین اختلاف ہو گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ قرض کا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ تو اصل میں ہائر پرچیز کا ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ قرض کا نہیں ہے، یہ ایک نوعیت کی پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ ہو رہی ہے، تو اصل میں معاملے کی نوعیت ہی میں فرق واقع ہو گیا. آپ کا اس پر اطمینان ہے، آپ میری رائے قبول کر لیجئے، آپ کا اطمینان نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ قرض ہے، تو پھر قرض پر منفعت کا مطالبہ سود ہی ہوتا ہے.
ٹھیک،
اسی میں آپ نے یہ بھی بارہا فرمایا کہ یوزیبل اور کنزیومیبل کا ڈفرنس ذہن میں رکھا جائے، تو جس طرف میں سوال کو جانا چاہ رہا تھا کہ وہ جب کنزیومیبل چیزیں آ جائیں گی، جیسے را مٹیریل کی پرچیز کے لیے میں لون لے لیتا ہوں، یا میں اپنی کمپنی میں آفس کی تنخواہیں دینے کے لیے لون سے کیش فلو،
لون ختم کر دیجئے، جس نے جو دینا ہے وہ فائنانسنگ کرے، मैंने आज किया कि प्रिंसिपल सिक्योर्ड फाइनेंसिंग बिल्कुल जाए।
तो इसको कैसे आप इसमें यानी फर्क वाजे करेंगे कि कर्ज और
ये
फाइनेंसिंग?
कह रहे हैं कि जो आप बैंक से लोन ले रहे हैं वो लोन के बजाय अगर वो फाइनेंसिंग कर दे बैंक, वो ये कहना चाह रहे हैं।
वो हकीकत में कर ही यही रहा होता है,
फाइनेंसिंग करे लोन ना, लोन अगर
जब
लोन
आप
होगा तो
जैसे ही देखिए मैंने जो ये सारी जरीखा सुनाई है वो ये है कि जब आप कर्ज देंगे यानी लोन का लफ्ज इस्तेमाल करते ही सूद आ जाएगा। पहले आप उस मसले को समझिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। कर्ज देने जा रहे हैं तो कर्ज तबर्रो का मामला है, नेकी का मामला है, खैर का मामला है। कर्ज कारोबार नहीं होता, कर्ज से मनफत की तवक्को ना करें। कर्ज किसी भाई की मदद के लिए दिया जाता है। आप कहते हैं मैं फाइनेंसिंग कर रहा हूं, फाइनेंसिंग शरायत पर की जाती है, शरायत जायज भी हो सकती है, नाजायज भी हो सकती है, मुनसिफाना भी हो सकती है, जालिमाना भी हो सकती है।
जावेद साहब ये जो आप फरमा रहे हैं जैसे ही लोन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ये हो जाएगा, आप कह रहे हैं फाइनेंसिंग, तो ऐसा महसूस ऐसा हो रहा है कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर जिंस तब्दील नहीं हो रही, आप सिर्फ नाम तब्दील कर रहे हैं। अगर मैं
ये कह रहा हूं कि जिंस तब्दील हकीकत में हो चुकी है, आप गौर नहीं कर रहे। ये हकीकत में कारोबारी मामला हो चुके हैं। यानी अब आपको कौन इस तरह कर्ज देता है जरा मुझे लेके दिखाइए भाई। जब ये आप एक कारोबार का पहले नक्शा बनाते हैं, उसकी फिजिबिलिटी मुतय्यन होती है, वो लोग भी आपके पास बैठ जाते हैं, क्या इम्कानात है उसका जायजा लेते हैं। ये बाकायदा तरीके से एक प्रोजेक्ट पे फाइनेंसिंग की जा रही है, लेकिन वो एक पुरानी इस्तलाह चली आ रही है कि हम आपको कर्ज दे रहे हैं। तो जब आप कर्ज दे रहे हैं तो फिर आज राह करम आप मनफत का मुतालबा ना करें, क्योंकि फिर नेकी का काम है, करके फारिग हो, घर में बैठे। अगर आप कोई कारोबार मेरे साथ कर रहे हैं तो असल में आप सरमायाकारी कर रहे हैं, फाइनेंसिंग कर रहे हैं, शराकत कर रहे हैं। अब आप अपने मामले को समझिए आप क्या करने जा रहे हैं।
ठीक,
तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका नाम तब्दील कर दें, मैं ये कहता हूं इसकी हकीकत तब्दील हो गई है, इसकी हकीकत की तब्दीली को समझे। और हकीकत की तब्दीली से जो कुछ मामलात में भी तब्दीली करनी जरूरी है वो आगे बढ़ के करें।
मेरा सवाल यह है कि इस्लाम एक आलमगीर मजहब है और यह क्यामत तक के लिए है, तो इसमें रोजाना नए नए मसाइल पेश आते रहते हैं, जदीद मसाइल जिनको हम कहते हैं, तो इन नए पेश आमदा मसाइल में शरी रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें इज्तिहाद जो है वो कौन करेगा और आपके नज़दीक इज्तिहाद के उसूल और शराइत क्या है?
अल्लाह ताला के पैगंबर ने ये जो इज्तिहाद की ताबीर है ये जिस मौके पर इख्तियार की, देखिए वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है। उस रवायत पर बहुत कुछ कलाम किया जाता है, लेकिन हमारे सारे इल्म में, इल्म उसूल में वही रवायत इस इस्तिलाह का माखज़ है, वहीं से ये इस्तिलाह इज्तिहाद की निकली है। वो गुफ्तगु सैयदना मास के साथ हुई है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको यमन का आमिल बना के रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे हैं जैसे कि रवायत में बयान किया गया है। तो उनसे पूछा है कि वहाँ जो मामला तुम्हें पेश आएंगे क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तरफ रजू करूँगा। फ़ैलम तजिद, अगर कुरान में वो बात ना हो, ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है इसको मैं भी बयान कर रहा था कि कुरान का एक मौजू है, वो उसी पर गुफ्तगू करेगा। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि रवायत बयान कर रही है पूछा कि अगर कुरान में ना मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं फिर अल्लाह के पैगंबरों की सुन्नत को देखूंगा, आपकी सुन्नत को देखूंगा। तो आपने फरमाया फ़ैलम तजिद, वहाँ भी ना हुआ फिर क्या करोगे? उनका अजतहद राई वला आलू, मैं फिर अपनी अक्ल को इस्तेमाल करूँगा और पूरी जद्दोजहद करके राय कायम करूंगा, उसमें अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। तो ये जो कुछ भी उन्होंने इरशाद फरमाया यही दर हकीकत हर इंसान के लिए खुदा के पैगंबर का पैगाम है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये जुमला बोला तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और ये कहा कि वो बात तुमने की है कि जो खुदा के पैगंबर का मंशा था, यही सही रवैया है, यही इख्तियार करना चाहिए तुम्हें। अभी मैंने एक सवाल के जवाब में यही कहा है कि ये वो दायरा है जिस दायरे में हमारे पास कुरान की सुन्नत की हिदायत नहीं मौजूद होती, तो वहाँ हम क्या करेंगे? अल्लाह ने जो अक्ल हमको दे रखी है उसको इस्तेमाल करेंगे। अक्ल इस्तेमाल करने के लिए कोई शरायत नहीं है, मुझे भी करनी है, आपको भी करनी है। मामले की नौयत बड़ी हद तक वाजे कर देती है कि किसकी बात काबिल इतना होगी। अब खुद सोचिए कि अगर एक आम आदमी बैठकर मईशत की गुत्थियाँ सुलझा रहा हो तो आप उसकी बात को इतना काबिल इतना नहीं समझेंगे, लेकिन अगर कोई माहिर मईशत गुफ्तगू कर रहा हो तो हम कहेंगे कि भाई इसने अपनी ज़िंदगी लगाई है, इसने इस इल्म को पढ़ा है, इस इल्म पर जो कुछ काम हुआ है उस पर इसकी नज़र है, तो लिहाजा उसकी बात को आप ज़्यादा इतना और तवज्जो से सुनते हैं। दुनिया में जो मसाइल हमें पेश आने हैं वो सारे दीनी नहीं होने, यानी वो मसाइल जो हैं وہ معیشت سے متعلق بھی ہونے ہیں، معاشرت سے متعلق بھی ہونے ہیں، وہ کہیں اعضاء کی منتقلی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کہیں خون کے انتقال کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کہیں معاملہ اخلاقی بھی ہے اور کہیں معاملہ طبی بھی ہے، کئی ملی جلی چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں پیش آتی رہیں گی۔ تو ان تمام چیزوں پر غور و خوض کرتے وقت ہر آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ عقل استعمال کریں گے تو دلیل دیں گے نا، آپ بتائیں گے کہ میں یہ رائے دے رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے۔ وہ دلیل یا مضبوط ہوگی یا کمزور ہوگی، اگر وہ کمزور ہے تو دوسرے لوگ اس کی غلطی واضح کر دیں گے، اگر وہ مضبوط ہے تو اپریسیشن ہو جائے گی، لوگ اس کو قبول کر لیں گے۔ اس میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک فرق رکھا ہوا ہے کہ لوگ علم و عقل کو استعمال کرنے میں متفاوت ہیں، صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت فرق ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بعض خاص علوم کی طرف خصوصی رجحان دیا ہوتا ہے، نہ ہر آدمی شاعر ہے، نہ ہر آدمی ادیب ہے، نہ ہر آدمی مصور ہے، تو اس کا ظہور بھی آپ سے آپ ہوگا۔ جو لوگ کسی فن کو، کسی علم کو، کسی مسئلے کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے والے ہوں گے، ان کی بات زیادہ قابل اعتنا ہوگی، ان کو زیادہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی بات بیان کریں۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے میرے نزدیک، جو اگر معاشرے میں قدغنے نہ لگائی جائے تو آپ سے آپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں اسی کا قائل ہوں، صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اسی اصول پر ہو رہا تھا۔ بعد کے ادوار میں جو کچھ پابندیاں لگائی گئیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عام طور پر ان پابندیوں کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ذرا نظم قائم ہو گیا اس سے، لیکن نظم تو قائم ہو گیا ہوگا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر ذوق تحقیق ختم ہو گیا، ہر آدمی اس میں اپنا کنٹریبیوشن داخل کرے، یہ چیز ختم ہو کے رہ گئی۔ سوسائٹی کے ساتھ ریلیونس کے مسائل پیدا ہو گئے، کیونکہ ایک آدمی، اب مثال کے طور پر میں ہوں، پوری زندگی میں کبھی میں دکان لگا کے نہیں بیٹھا، تو میں کاروبار کے بے شمار مسائل کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب ایک کاروباری مسئلے سے متعلق رائے قائم کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں سر کی ٹھیکریاں بھی توڑ لوں تو کوئی معقول رائے قائم نہ کر سکوں، لیکن ایک عام مارکیٹ میں بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ چٹکیوں میں اس مسئلے کا حل بیان کر دے۔ تو اس لیے اس کو پھیلا دیجئے، یعنی ساری سوسائٹی کے اندر یہ چیز پیدا کیجئے کہ جب آپ پر یہ واضح ہو جائے۔ دین کا عالم کیا کرے گا؟ دین کا عالم آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، یہ مسئلہ سنت میں نہیں ہے، اس نے بتا دیا۔ اچھا، یا وہ یہ بتا دے گا کہ ہے اور اس میں یہ رہنمائی دے دی گئی، وہ رہنمائی اجمالی رہنمائی ہوتی ہے عام طور پر، وہ مل گئی آپ کو۔ اس کو لے کر ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے وہ اجتہاد کرے، رائے قائم کرے، ماہرین خود پیدا ہو جائیں گے، اعلیٰ درجے کے لوگ پہلے سے سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی رائے دیں گے، آراء جب سامنے آئیں گی اپنی معقولیت اپنے استدلال کی بنیاد کے اوپر یا مانی جائیں گی یا رد ہو جائیں گی۔
سرکاری سرپرستی میں جو کہتے ہیں کہ اجتہاد سرکاری سرپرستی میں ہونا چاہیے یا اسلامی نظریاتی کونسل اس سلسلے میں بنی ہوئی ہے، تو اس کے وجود کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔
سرکاری سرپرستی سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سرکاری سرپرستی میں تو صرف احمد بن حنبل کی پیٹ پر کوڑے ہی پڑا کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج راہ کرم اس طرح کی تجویزیں جو ہیں ان سے توبہ و استغفار کر لینی چاہیے۔ اجتہاد آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، ہر صاحب علم کو کرنا ہے، جو کسی فن کو جانتا ہے اس کو کرنا ہے، رائے دینی ہے اس کو، اس رائے کے اظہار پر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی غلطی خود فطری اصولوں کے اوپر واضح ہوگی، یعنی جب آراء سامنے آئیں گی تو آپ ایک بات کہیں گے، میں بتاؤں گا کہ اس میں تو یہ غلطی ہے، یا یہ چیز تو آپ نے ملحوظ نہیں رکھی، یا آپ نے تو یہاں پہ حقائق کو ٹھیک طریقے سے مرتب ہی نہیں کیا، یا آپ کے تو مقدمات کی ترتیب درست نہیں ہے۔ تو یہ عمل ایک آزادانہ عمل ہے جو سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، یہی اصل میں اگر آپ غور کریں تو ترقی یافتہ معاشروں میں ہو رہا ہے، یعنی رائے کی آزادی کے ساتھ۔ یونیورسٹیوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، اداروں میں کام کر رہے ہیں، اکیڈمیوں میں کام کر رہے ہیں، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے ایسے میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے بعض مقالات میری نظر سے گزرے ہیں، ایسی احمقانہ تحقیقات ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہے، ان کو بھی انکریج کیا گیا ہے، ہونے دیا گیا ہے۔ اصل میں وہ حماقتیں جب سامنے آتی ہیں تو دوسرے لوگ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، نئی تحقیق سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، انہی حماقتوں کے اندر سے بعض دریافتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ عمل آپ اگر تجزیہ کر کے دیکھیں تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ ہوگا ہمارے یہاں بھی۔ اب اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ ہمیں ریاست کی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہے، ایسا بھی ہے نا، اگر معاملہ مجھ سے متعلق ہے میں رائے قائم کر لوں گا، میں نے آپ کی رائے کو زیادہ بہتر مان لیا، اچھا میں نے ماضی کے کسی بزرگ کی رائے کو بہتر مان لیا، میرے اس حق کو آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ میرا اطمینان ابو حنیفہ کی رائے پر ہے، الحمدللہ، میرا اطمینان احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر ہے، الحمدللہ، میرا اطمینان آج کے کسی صاحب علم کی رائے پر ہے، ایک عام آدمی کی رائے پر ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، یہ میں اپنے پروردگار کے سامنے جواب دوں عام آدمی کی حیثیت سے. ریاست کی سطح پر ضرورت پڑ گئی ہے کوئی رائے قائم کرنے کی تو پارلیمنٹ کا ادارہ موجود ہے, تمام اہل علم اپنی رائے وہاں رکھیں, پارلیمنٹ اس پر غور کرے. پارلیمنٹ میں قانون سازی کا کیا طریقہ ہوتا ہے, کمیٹیز بن جاتی ہیں, ان میں ان متعلقہ علوم کے ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے. جب آپ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ایک قانون کا مسودہ تیار کر لیتے ہیں, اس کے بعد پارلیمنٹ اس کو یا قبول کرتی ہے یا رد کر دیتی ہے. قبول کر لیتی ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے. یہی جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے دنیا بھر میں, یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے, اور مسلمانوں کے معاشرے میں بھی اسی کو اختیار ہونا چاہیے.
بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے گفتگو کی اور آج ہمارے پاس متفرق سوالات تھے, ای میلز پر بھی موجود تھے سوالات. یہاں پر جو بحث ہوئی ہے اس کے اندر جو بھی ڈسکشن آپ کے سامنے آئی, جو سوال جو جوابات جاوید صاحب نے دیے, ممکن ہے کہ اس سے مزید کچھ سوالات آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہوں. اس ای میل ایڈریس پر اپنے ان نئے سوالات کو ضرور بھیجیے گا, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.